In limbo. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دار دنیا کا نظام اپنی روش پہ چلتا رہتا ہے، انسان اپنی اپنی باری پہ یہاں آتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لوگوں کو وہ کام بھی بھول جاتے ہیں جو انہوں نے کیے، وہ لوگ بھی یاد نہیں رہتے. لیکن ہر عقیدہ اور ہر عمل، چونکہ عمل کی بنیاد عقیدے پہ ہوتی ہے، کوئی عمل بھی ہو، اگر بندہ برائی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے ایمان باللہ اور عقیدہ آخرت کی کمزوری کے سبب سے ہوتا ہے. اور اگر نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو وہ بھی اس عقیدے کی قوت سے ہوتا ہے. بعض لوگوں کا عقیدہ تو درست نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات وہ کام ایسے کر جاتے ہیں جو بھلائی کے ہوتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں ابھی تک ایسے ہسپتال موجود ہیں جو غیر مسلموں نے بنائے، کہیں پانی کے کنویں، کہیں راستے، اور اس طرح کے رفاعی کام. تو قانون قدرت یہ ہے کہ کسی کافر کی بھی نیکی کو ضائع نہیں کیا جاتا، لیکن کافر کا چونکہ نہ اللہ کے ساتھ ایمان ہے، نہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، نہ اس کا آخرت پر یقین ہے، اگر وہ کوئی بھلا کام کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، یا کسی مصیبت سے بچنا چاہتا ہے، یا کسی بیماری سے بچنا چاہتا ہے، تو من جانب اللہ اس کی اس بھلائی کا اجر اسے دنیا میں عطا کر دیا جاتا، کیونکہ وہ کرتا ہی دنیا کے لیے ہے. اگر آخرت پر اعتماد اور یقین ہو پھر تو کافر نہ رہا. آخرت کو مانے گا تو کیسے مانے گا؟ اللہ کے نبی سے سن کر مانے گا، پھر نبی کو بھی مانے گا، پھر اللہ کو بھی مانے گا. تو لوگ ظلم کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اب چھوٹا بڑا ظلم یہ ایک الگ بحث ہے. بنیادی طور پر ظلم کیا ہوتا ہے؟ وہ عربی لغت میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کے رکھنے کی جگہ نہ ہو، یعنی کوئی کام اس طریقے سے کرنا جو صحیح نہ ہو. تو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک سمجھنا. پھر وہ اپنے اپنے اس جرم کے حساب سے ظلم کی نوعیت ہے. ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اجازت یا حکم کے خلاف ہوگا وہ ظلم ہوگا. بعض چیزیں فرض ہیں، بعض سنت ہیں، بعض مستحب ہیں. سنت میں آگے بعض امور سنن عادیاں ہیں، سنن عبادت کی اہمیت اور ہے، اور سنت عادت امور عادیہ کی اہمیت اور ہے. امور عادیہ ہوتے ہیں جس طرح کا جوتا، لباس، کھانا پینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کھانے کا مختلف انداز تھا، آج کے کھانے مختلف ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کا لباس یا اس طرح کا کھانا کھاتا ہے تو وہ سنن عادیہ میں سے ہے، اس پہ اجر پائے گا. آج دستیاب نہیں ہے تو حرج کوئی نہیں، جرم نہیں ہے. بعض مستحبات ہوتے ہیں، یعنی کریں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو جرم نہیں ہے. بعض مباحات ہوتی ہیں چیزیں، کریں نہ کریں بندے کو اختیار ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے. لیکن اس سے آگے نواہی شروع ہو جاتے ہیں جن کا کرنا منع ہے. نواہی میں کوئی چھوٹی بات ہے یا بڑی تو چھوٹا بڑا ظلم ہوگا، لیکن ہے سارا ہی ظلم. عدم اطاعت بنیادی طور پر ظلم ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. تو فرمایا لوگ تو کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہاں تو اعمال بھی مجسم ہوں گے. اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر چیز ریکارڈ بھی ہو جاتی ہے، اس کی وہ فوٹیج بھی بن جاتی ہے، پھر وہ دکھا بھی جاتی ہے، اور بڑے عرصے بعد پھر ریپلے کر دی جاتی ہے کہ تم نے یہ کہا تھا، تم یہ کام کر رہے تھے، دیکھو یہ تصویر ہے. تو یہاں تو صرف تصویریں بنتی ہیں یا آواز ریکارڈ ہوتی ہے، وہاں ہر چیز خود مجسم ہو جائے گی. تو فرمایا عدم اطاعت کرنے والے لوگ جب اپنے جرائم کو مجسم دیکھیں گے، تر الظالمین مشفقین مما کسبوا، تو پھر وہ اپنے اعمال کو دیکھ دیکھ کر لرز رہے، خوف زدہ ہو جائیں گے، ڈر رہے ہوں گے کہ یہ مصیبتیں میں نے پالی ہیں. لیکن اس وقت کا ڈرنا کام نہیں آئے گا. فرمایا وہ ہوا واقع ہوں گے, وہ ان پر مسلط کیے جائے, وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے. اور ان کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جن لوگوں کو ایمان نصیب ہوا, اور جہاں بھی قرآن حکیم میں آمنوا کی بات آتی ہے اکثر مقامات پر ساتھ عمل الصالحات کی کہہ جاتی ہے. ایمان ہے کیا؟ ایمان اطاعت کا نام ہے. امام شافعی اور دیگر ائمہ اعمال کو ہی ایمان کا نام دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اور کوئی عمل نہیں کر سکا اور اس نے اپنے مومن ہونے کا اقرار کیا تو یہ اقرار بھی تو ایک عمل ہے, اس لیے اسے مومن مانا جائے کہ یہ اقرار کرنا بھی تو ایک عمل ہے. باقی حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا کردار بتائے گا کہ وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا. قرآن حکیم بھی جہاں ایمان کی بات کرتا ہے وہاں عمل الصالحات, بھلے کاموں کی بات کرتا ہے. یہ بھی انسانی مزاج کی ایک عجیب بات ہے کہ ہر بندہ اپنی طرف سے جو کچھ کرتا ہے اسے صحیح سمجھ کر کرتا ہے. چور ڈاکو بدکار ظالم سے بھی آپ پوچھیں کہ یہ ظلم کیوں کیے تو اس کے پاس بھی جواز ہوتا ہے, کہتے ہیں اس کے سوا چارہ نہیں تھا, یہ کرنا ضروری تھا. تو اس طرح سے تو عمل صالح کی تعین ممکن نہیں رہے گی. ایک کام کو میں اچھا سمجھتا ہوں آپ اسے اچھا نہیں سمجھتے, ایک کام کو آپ اچھا سمجھتے ہیں دوسرا اسے اچھا نہیں سمجھتا, تو پھر عمل صالح کیا ہوگا؟ اس کا معیار ایک ہی ہے اور اس کی صداقت ایک ہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کرنے کا حکم دیا یا کام ہوتا دیکھ کر پسند فرمایا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور ہے وہ عمل صالح ہے. جہاد میں قتل کرنا بھی عمل صالح ہے, قتل ہونا بھی عمل صالح ہے کہ حضور کے حکم کے مطابق, اللہ کے حکم کے مطابق جہاد ہو رہا ہے. کہیں پیسے نہ دینا عمل صالح ہے, کہیں جی کھول کے دینا عمل صالح ہے. اس کا معیار صرف ایک ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ صالح ہے. معاش و ماں کا معیار نہیں. اب جو دعوے ایمان کرتا ہے اس کا کردار بتائے گا کہ اس کا ایمان کس درجے میں ہے. تو فرمایا جنہیں یہ نور ایمان نصیب ہوا اور انہوں نے اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا, اس میں محنت کرتے رہے, وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم, اور جو وہ آرزو کریں گے, جو خواہش ان کے دل میں پیدا ہوگی, وہی نعمت اپنے پروردگار کے حضور موجود پائیں گے, انہیں عطا کر دی جائے گی. زندگی تھوڑی سی ہے, اس کے بہت سے سال تو بلوغت سے پہلے نکل جاتے ہیں, بہت سے سال زوف پیری کی نظر ہو جاتے ہیں. درمیان میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے کام کرنے کا انسان کے پاس, اس عرصے میں بھی آدھا وقت تو راتوں میں بسر ہو جاتا ہے. تو اگر اس سارے وقت کو کیلکولیٹ کیا جائے, جمع کیا جائے, تو بہت تھوڑا سا وقت بنتا ہے. فرما اس تھوڑے سے وقت میں تم میری اور میرے نبی کی بات مانو, آگے ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اس ساری زندگی میں جو تم مانگو گے وہ ملے. انسان کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے اس کی ذمہ داری اس کی حیثیت کے مطابق بنائی. یہ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ تم وہ کرو جو میں کہوں میرا رسول کہے. پھر بہت بڑا حصہ جو زندگی کا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس میں وہ کیا جائے گا جو تم کہو، جو تم چاہو گے وہ ہو، جس چیز کی طلب کرو گے موجود پاؤ. بہت سی احادیث مبارکہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جہنم اور جنت کے بارے اپنی تصنیفات میں یکجا کی ہیں. تو بعض میں یہ ملتا ہے کہ ایک جنتی کسی دوسری جنتی کو دیکھے گا تو کہے گا یار اس کا لباس بڑا مزیدار ہے. ایک طرح سے اس کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ یہ لباس بھی اس سے میں نے خوبصورت ہے، تو وہ دیکھے گا تو اس کا لباس بھی ویسا ہو جائے گا. اس کے دل میں آرزو پیدا ہوئی ویسا عطا کر دیا. تو فرمایا بڑا نفع کا سودا ہے کہ تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے اور تمہیں میں نے محدود سی قوت دی ہے. قوت کار بھی محدود ہے، وقت بھی محدود ہے. تم نے وہی کرنا ہے جو تمہارے بس میں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو تم نہیں کر سکتے اس کا تو مطالبہ ہی نہیں. تو تمہارے بس میں کتنا ہے؟ بہت تھوڑا سا. تھوڑے سے وقت، تھوڑی سی طاقت، تھوڑی سی حیثیت میں تم اس انداز کھاؤ پیو نہیں روکتا، پیسہ کماؤ منع نہیں کرتا، اچھا لباس پہنو منع کوئی نہیں کرتا، بچے پالو گھر بناؤ، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرو کوئی منع. فرمایا طریقہ وہ اختیار کرو حاصل کرنے کا بھی استعمال کرنے کا بھی جو میں نے میرے نبی نے بتا دیا. اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جو آرزو تمہارے دل میں ہوگی تمہیں لب پر نہیں لانی پڑے گی، وہ نعمت تمہیں عطا کر دی جائے. ذالک الفضل الکبیر، فرمایا اتنا کرم اللہ ہی کر سکتا ہے. یہ بہت بڑی مہربانی ہے اور ایسی مہربانیاں وہ ہی کر سکتا، کوئی دوسرا یہ سودا نہیں کر سکتا. یہ اسی کی شان ہے، اسی کو زیبا ہے اور وہی کر سکتا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھو پھر وہی بات آ گئی کہ یہ باتیں اللہ کریم نے کیوں ارشاد فرمائی ہیں. فرمایا اس نے اپنے ان بندوں کو جنہیں ایمان نصیب ہوا اور انہوں نے اطاعت کا حق ادا کیا، آمنوا وعملوا الصالحات، انہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس دکھ بھری دنیا میں بھی وہ خوش رہے. ذالک الذی یبشر اللہ عباده، میں اپنے بندوں کو اس دنیا میں جو دکھوں تکلیفوں پریشانیوں کی جگہ ہے، اس دنیا بھی میں انہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کا ان پر یہ احسان ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے یہاں بھی خوش رہیں. اس لیے آخرت کی نعمتوں کی خبر دے رہا ہے. اور یہاں بھی اپنے عبادہ ہو اس کے بندے، اس اس کے بندے کون ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کا یقین محکم ہے اور کردار یقین کے مطابق ہے، ایمان مضبوط ہے اور کردار اور عمل جو ہے وہ اس کے مطابق ہے. فرمایا میرے حبیب لوگوں سے کہہ دو کہ اتنی عظیم باتیں تمہیں پہنچانے کا میں تم سے معاوضے کا طالب نہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اس دار دنیا میں تمہیں آخرت کے دکھ سکھ سے یقینی طور پر مطلع کیا جائے، کوئی ایسی خبر نہ دی جائے کہ ممکن ہے ایسا ہو، ایسا بھی ہو، نہیں ایسا نہیں، یقیناً جو ہوگا وہ تمہیں حتمی طور پر سچائی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا. اور اس اتنی بڑی بات کا کوئی معاوضہ نہیں، اس لیے علماء حق فرماتے ہیں کہ دینی کام کا معاوضہ جائز نہیں ہے. کسی نبی نے دین کے لیے اجرت نہیں لی، تبلیغ کے لیے اجرت نہیں لی. ہاں کوئی استاد ہے پڑھاتا ہے تو وہ اپنے پڑھانے کی تنخواہ لیتا ہے، بلکہ ہم جن حضرات کو خطیب رکھتے ہیں اور تنخواہ دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی علماء حق میں جواز نکالا ہے کہ ہم ان کا وقت لے لیتے ہیں، انہیں پابند کر دیتے ہیں. نماز تو ان پہ فرض ہے لیکن ہماری مسجد میں پڑھنی تو فرض نہیں ہے، جہاں بھی وہ پڑھ سکتے ہیں. ہم انہیں پابند کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں صرف نماز پڑھنی نہیں، لوگوں کو بھی پڑھانی ہے. ان کا وقت جو لے لیتے ہیں اس وقت کی تنخواہ دیتے ہیں، نماز کی تنخواہ نہیں، نماز تو ان کو فرض ہے. یعنی ہم ان پہ احسان نہیں کرتے، ان کا وقت خریدتے ہیں، وہی وقت وہ کسی اور مزدوری پہ لگا سکتے ہیں، دکانداری پہ لگا سکتے ہیں، کاروبار پہ لگا سکتے ہیں، اپنی محنت مزدوری پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ اس وقت کی اجرت ہے، نماز پڑھانے کی اجرت نہیں ہے. اور عامہ دین کی اکثریت کی تاریخ آپ پڑھیں تو سارے اپنی روزی کمانے کے لیے اپنا ذاتی کام کرتے تھے. کچھ ایسے حضرات بھی ملتے ہیں جو انتہائی غریب تھے، تھوڑی بہت مزدوری کر لیتے تھے دکانداری پر. ایسے حضرات بھی ہیں جو اربوں پتی تھے اور درآمد و برآمد کا کاروبار کرتے تھے اور زیادہ وقت دین کی خدمت میں لگاتے تھے اور دینی کام کرتے تھے، اور ان میں ائمہ دین شامل ہیں. تو اکثر انبیاء کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح سے آیا ہے کہ انہوں نے قوم سے کہا کہ جو کچھ ہم تمہیں بتا رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں اس کا کوئی معاوضہ ہم تم سے نہیں مانگتے. ہاں حضور نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ قرابت داروں میں جو محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں میں جو ایک دوسرے کا لحاظ، کیا کم از کم اس کا خیال تو رکھو. یہ جو تم نے شروع کر لیا ہے مکہ مکرمہ میں کہ ایک بھائی مسلمان ہو گیا دوسرے بھائی اسے ایذا دینے پہ تل گیا، آخر وہ تمہارا بھائی تو ہے. جو بھائیوں میں محبت ہونی چاہیے اس کا خیال کرو. میں نے اعلان نبوت کیا تو ابو جہل ابو لہب کے میرے رشتے میں چچا بنتے ہیں خلاف ہو گئے، ایذا پہ اتر ہے. تو جو چچا بھتیجے کا ایک رشتہ ہے، جو ایک رشتہ داری ہے، اس کے جو تقاضے ہیں کہ بھائی کو بھائی سے کس طرح پیش آنا چاہیے، چچا کو بھتیجے سے، مامی کو بھانجے سے، یا جن دوسرے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں ایذا دینے والے ان کے خاندان کے ہی لوگ ہیں. فرمایا تبلیغ کی اجرت کا کوئی مطالبہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے، جس کا کام ہے اجر وہ دے گا. جب کام اللہ کا ہے تو معاوضہ بھی اسی وہی عطا فرمائے گا. ہاں یہ میں تم سے ضرور چاہتا ہوں کہ کوئی مومن ہو یا نہ ہو لیکن غیر مومن جو معاشرہ ہے اس میں بھی بھائی رشتہ دار چچا ماموں دوست سب کے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ کار ہے, ایک تعلق ہوتا ہے, مودت ایک طرح کی محبت ہوتی ہے, اس کا ایک لحاظ ہوتا ہے, اسے برداشت کیا جاتا ہے, اسے بعض چیزیں اس سے صرف نظر کر دیا جاتا ہے, چلو کوئی بات نہیں اس سے غلطی ہو گئی تو اس کے در پہ ایزار تو نہیں ہوا, تو کم از کم اتنا اخلاق تو قائم رکھو. پھر فرمایا میں یک طرف حسنتا نزد لہو فیا حسنا, جو بھی اپنی زندگی کے اسالیب میں میری اور میرے نبی کی اطاعت کو داخل کرے گا کہ اس کا عمل حسنا بن جائے, نیکی بن جائے, نزد لہو فیا حسنا, ہم اس میں بہت خوبصورت اضافے کر دیں, اس کی نیکی جو ہے اس کا اجر جو مقرر ہے وہ تھوڑا ہوگا لیکن جو دیں گے وہ بہت زیادہ, ہر نیکی کے اجر کو بہت خوبصورت طریقے سے بہت بہتر طریقے سے کئی گنا بڑھا دیں گے. اب کس میں کتنا خلوص ہے اتنے گنا وہ بڑھتا چلا جائے, اس لیے کہ یقیناً ان اللہ غفور شکور, یقیناً اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا بھی ہے اور جو اس کا شکر ادا کرے اس کو نوازنے والا بھی ہے, شکور ہے وہ, جب آپ شکر کرتے ہیں تو اس کو بہت پسند کرتا ہے اور بہت عطا کرتا ہے, اور انسان ہے اس سے خطائیں ہوتی ہیں وہ درد و در فرماتا ہے, لیکن بات ایک ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, دامن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے پھر تو بہار کی امید رکھی جا سکتی, کہ اپنی بات پہ قائم رہو, دامان رسالت کو تھامے رہو, زندگی میں کوشش کرو کہ کسی امر میں دامان رسالت چھوٹے نہیں. یقیناً اللہ کی مغفرت کو پالو گے, خطائیں معاف کر دے گا, نیکی تم نے کی تھوڑی ہوگی وہ عطا بے پناہ کرے گا, تمہاری نیکی کی حیثیت تمہاری حیثیت کے مطابق ہوگی, جب وہ عطا کرے گا اس کا اجر تو وہ اپنی شان کے مطابق کرے گا, تمہارا کام تمہاری حیثیت کے مطابق ہوگا, اس کی عطا اس کی شان کے مطابق. تو فرمایا یہ حقائق اس لیے ارشاد فرما دیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بندے اس دنیا میں بھی جہاں گدا سے لے کر شہنشاہ تک مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں, میرے بندے یہاں بھی خوش اور شاد کام رہے. بعض چیزیں ناگوار لگتی ہیں لیکن جب یہ پتہ چلے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور جتنی ناگوار چیزیں ہمیں پیش آتی ہیں اس کا سبب ہماری کوتاہی ہوتا ہے, تو پھر یہ بات حوصلہ دیتی ہے کہ شاید مجھ سے غلطی کتنی بڑی ہوئی اور یہ بیماری تو اس کے مقابلے میں شاید بہت تھوڑی ہو, اللہ نے مجھ پر رحم کیا ہو. پھر ایک اور دروازہ کھل جاتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر دیتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے, یعنی وہ کوتاہی بھی پھر ایک طرح سے قرب الہی کا سبب بن جاتی ہے اگر ایمان سلامت. اہل اللہ کی، مشائخ عظام کی، علماء حق کی، علماء ربانیین کی ساری محنت اس بات پہ ہوتی ہے کہ بندے کو عظمت الہی سے آشنا کر دیں، اسے کوئی اس کی پسند کی نعمت دنیا میں نصیب ہو تو اس ذات کا شکر ادا کرے، اور اس کی سمجھ کے مطابق اسے کوئی ناگوار چیز آئے تو اس ذات سے کرم کا طالب ہو، مغفرت کا طالب ہو، معافی کا طالب ہو. تو سارا جتنا کام ہے، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کا خلاصہ سورہ یاسین میں ہے. سورہ یاسین کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو لگتا ہے کہ قرآن کریم اس کی تفسیر ہے، ساری اصولی باتیں ساری یکجا ہو. فرماتے تھے اس کا خلاصہ یا اس کی جو اس کا نچوڑ جو ہے یا اس کی اساس جو ہے سورہ فاتحہ میں ہے. اور سورہ فاتحہ کا بھی جو نچوڑ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت میں سارا ہوا. اب بسم اللہ کا جو نچوڑ ہے وہ اس کی پہلی بے میں موجود ہے. فرماتے تھے یہ بسم اللہ کی پہلی بے جو ہے یہ بائے تلبس ہے، جوڑنے والی بے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جو رحمان و رحیم ہے اس کے نام کے ساتھ، یہ بائنڈنگ فورس ہے، جوڑنے والی طاقت ہے. یہ جو بسم اللہ کی پہلی بے ہے یہ ایک جوڑنے والی طاقت ہے. اور سارا دین کیا ہے؟ بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے. سارے دین کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ کریم کے ساتھ یقین محکم ایمان، اور ایسا ایمان نصیب ہو جو اسے اللہ کے ساتھ جوڑ دے، اس کی زندگی اطاعت الہی کا مظہر بن جائے. تو ساری محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ کرام کی، تابعین تبع تابعین کی، مشائخ عظام کی، اہل اللہ کی، علماء ربانیین کی، علماء حق کی یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ سے واصل کر دیں، بندے کو اور اللہ کو روبرو کر دیں، پھر معاملہ ان کے اپنے درمیان چلتا رہے. جب کوئی ذرہ بھی اس کیفیت کا نصیب ہو جائے تو پھر صورتحال بدل جاتی ہے. نافرمانی کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور غلطی سے ہو جائے تو بڑی کڑوی لگتی ہے کہ میں نے کیا کر دیا. اور اطاعت کرنے میں مزہ آتا ہے، پھر بوجھ نہیں بنتی. تو دین اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب، یہ سارے اس لیے ہیں کہ بندے کو اس ذات کی عظمت سے آشنا کر دیں اور وہ اپنے رب سے پیوستہ ہو جائے، اس کی مغفرت چاہے، اسے یاد کرے، اس کی باتیں کرے، اس کا ذکر کرے، اور ہمہ وقت اس کی بارگاہ میں حاضر رہے. حضور حق ہی مقصد ہے، باقی سارے وسائل ہیں. اللہ کریم سب کو نصیب فرمائے، اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنے غضب سے، اپنے عذابوں سے اپنی پناہ میں رکھے. ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ معاف فرما دے، میں نیکی کی توفیق عطا کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور اپنی بخشش نواز دے. آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل عذابك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنت ولينا في سفرنا وحضرنا، في مالنا وأهلنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انزل علينا من السماء ماء مبارك نافع غير ضار، نافع غير ضار، نافع غير ضار. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد ورحمة الله.